ये है एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो। आइए सामाइन प्रोग्राम सुनते हैं सदाए उम्मीद।
سامعین، پروگرام صدائے امید کے ساتھ میں آپ کی میزبان فراز سلیم
اور صادق عبداللہ خان
آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری طرف سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں آداب۔ سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہیں، اور ہماری یہ دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں خداوند خدا آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کی حفاظت اور رہنمائی کریں۔ سامعین، اس سے پہلے کہ آج کے پروگرام کو شروع کیا جائے، آئیے پہلے پروگرام کی تفصیل سن لیں۔ پروگرام کا آغاز ایک گیت سے ہوگا اور اس کے بعد خاندانی طرز زندگی کا پروگرام فیملی لائف سٹائل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور سامعین پروگرام کے آخر میں خدا تعالیٰ کے پاکلام سے پیغام پیش کیا جائے گا۔ تو سامعین، آئیے آغاز اس خوبصورت گیت سے کرتے ہیں۔ سامعین، خداوند کی تعریف میں ابھی جو خوبصورت گیت آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، یقیناً یہ گیت آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اب وقت ہے کہ خاندانی طرز زندگی کا پروگرام فیملی لائف سٹائل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ سامعین، آج جس موضوع پر میں بات کروں گی وہ ہے چھوٹے بچے اور موبائل فونز۔ آج ہم اس بات کو جانیں گے کہ چھوٹے بچوں کو والدین جب موبائل فون دے دیتے ہیں تو کس طرح ان کی صحت پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سامعین، یہ سچ ہے کہ موبائل فون آج کی تیز رفتار زندگی کا حصہ بن چکے ہیں۔ اگرچہ سائنسدان اور طبی محققین اب تک اس کے استعمال سے صحت پر پڑنے والے مختلف منفی اثرات کی جانب سے کئی سالوں سے اشارہ کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ایک حالیہ تحقیق میں یہ کہا گیا ہے کہ موبائل فون کم عمر بچوں کے ہاتھوں میں دینا اور چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں تھما دینا ان کی صحت کے لیے سنگین اور پیچیدہ مسائل کھڑے کر سکتا ہے۔ اور یہ سوال بھی اٹھا ہے کہ ان سنگین مسائل سے بچنے کے لیے والدین کو کس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے جس سے ان کے بچوں کی صحت خراب نہ ہو۔ سامعین، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں ایسے والدین موجود ہیں جو اپنے 2 سے 5 سال کی عمر کے بچوں کے ہاتھوں میں بھی اپنے موبائل فون کی کیز لاکڈ کر کے تھما دیتے ہیں یا رنگ ٹون آن کر کے ان کے کان سے موبائل کا ہیڈ فون لگا دیتے ہیں تاکہ بچہ اس سے کھیلتا رہے اور وہ سکون سے اپنا کام کرتے رہیں۔ صورتحال کو اس طرح سمجھنا زیادہ آسان ہے کہ سکول جانے والے 5 سے 9 سال کی عمر کے ہر 9 بچوں میں سے 1 کے ہاتھ میں موبائل سیٹ ضرور ہوتا ہے، اور گزشتہ کئی سالوں کے مقابلے میں یہ اعداد و شمار دگنے سے بھی زیادہ ہو چکا ہے، اور آئندہ 2-3 سالوں میں اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ سامعین، محققین کا کہنا ہے کہ موبائل فون کے استعمال کے دوران خارج ہونے والی ریڈائی لہریں ان کے نشو نما پاتے ہوئے جسمانی اعضاء پر مؤثر اثرات ڈالتی ہیں، جس کے نتیجے میں بچے مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور ایک ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ 16 سال سے کم عمر کے اسکول کے بچوں میں موبائل فون کی دلچسپی کا ایک سبب فون کمپنیوں کی جانب سے جدید ترین ٹیکنالوجی کو متعارف کروایا جانا بھی ہے۔ وہ اس میں دلچسپ گیمز، مختلف گانوں کی دھنیں، رنگ ٹونز اور رنگ ٹون کو خود ترتیب دینے کی سہولت، ڈیجیٹل موبائل فون کیمراز، فون میں کھیلیں وغیرہ پہلے سے ہی ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہوتی ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں موبائل فونز میں پہلے سے ہی موجود ہوتی ہیں اور بچے اس کی جانب زیادہ مائل ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ تو سستے فون سیٹ اور پری پیڈ کارڈ کے ذریعے موبائل فون سروس کا حصول وہ پرکشش سہولت ہے جس کے بنا پر آپ والدین اپنے بچوں کی ضد سے مجبور ہو کر انہیں یہ سہولت فراہم کر دیتے ہیں، لیکن سامعین، افسوس کہ وہ جسے سہولت سمجھ رہے ہیں وہ ان کے بچے کے لیے جسمانی، ذہنی اور نفسیاتی خرابی کی بنیاد ہے۔ سامعین، کہا جاتا ہے کہ پرائمری اسکول میں زیر تعلیم ایک 9 سالہ ایسے بچے کی ماں جس کے پاس موبائل فون ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے فون بچے کو اس لیے خرید کر دیا ہے کہ میں اس کے تحفظ کے بارے میں پریشان رہتی ہوں اور موبائل کے ذریعے میں ہر وقت اس کے رابطے میں رہتی ہوں۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ مجھ سے فون اور پیغام کے ذریعے گھر سے دور ہونے کے بعد بھی میرا بچہ میرے سے رابطہ رکھتا ہے۔ سامعین، یاد رکھیں کہ اپنے بچوں کو تاکید کریں کہ نہایت ضروری کال کے سوا موبائل فون استعمال کرنے سے گریز کریں۔ اس طرح والدین اپنے بچوں کو ممکنہ حد تک ریڈائی لہروں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور والدین کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ بچوں کا جسمانی نظام اور ان کی ہڈیوں کا ڈھانچہ اس عمر میں نشو نما پانے کے عمل میں ہوتا ہے، اور اس دوران ریڈائی لہریں بآسانی ان کے دماغ اور کھوپڑی کی ہڈی کو متاثر کر سکتی ہیں۔ ماہرین کم عمر بچوں کو موبائل فون سیٹ دلانے کے شدید مخالف ہیں اور والدین کے اس عذر کو مسترد کر دیتے ہیں کہ انہوں نے بچوں کو موبائل فون تحفظ کے تحت لے کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کا خیال خود رکھیں، نہ کہ یہ ذمہ داری موبائل فون کو سونپ دیں۔ بچے گھر کے باہر کیا کرتے ہیں یہ بات جاننا والدین کی ذمہ داری ہے۔ بچے کے اسکول جانے اور آنے کے اوقات متعین ہوتے ہیں۔ اگر انہیں اسکول چھوڑ کر اور چھٹی کے بعد واپس لے کر آیا کریں تو اس صورت میں موبائل فون کی ضرورت نہیں رہے گی۔ سامعین، یاد رکھیں کہ بچوں کی صحت اور ان کی صحت مند مستقبل کے لیے اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ انہیں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ موبائل فون کے استعمال سے خارج ہونے والی شعائیں اور دماغ پر ان کے اثرات مستقبل میں ان کے بچے کے لیے ایسے کئی عوارض لاحق ہونے کا سبب بن سکتے ہیں جن کے بارے میں فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کس قسم کے مسائل ہوں گے۔ سامعین، یاد رکھیں کہ کم عمر بچوں کے ہاتھوں میں موبائل فون کا ایک اور بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ بچے سارا سارا دن فون پر ٹیکسٹ میسیجز میں مصروف رہتے ہیں۔ اب وہ کس کے ساتھ اور کس قسم کی چیٹنگ میں مصروف ہیں اس کا علم والدین کو نہیں ہوتا، اور آج کل کے والدین تو اس بات کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ ان کا بچہ کس قسم کی سرگرمیوں میں مصروف ہے، بلکہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اب لڑکے لڑکیوں کی فون پر گفتگو اور میسیجز کو ماڈرنزم کا نام دیا جاتا ہے، اور بچے کس حد تک اخلاقی قدروں کو پامال کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، ماں باپ اس چیز سے لاپرواہ ہو چکے ہیں۔ سامعین، والدین کی یہ لاپرواہی بچوں کو غلط راہوں پر لے جاتی ہے، اور نتیجہ پھر ایک ناقابل تلافی نقصان کی صورت میں سامنے آتا ہے، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ سامعین، یاد رکھیں کہ موبائل فون کا ایسا استعمال نہ صرف بچوں کے معصوم ذہنوں کو تباہ کر رہا ہے، بلکہ اخلاقی اور نفسیاتی طور پر بھی ان کی شخصیت کو تباہ کر دیتا ہے۔ والدین اور بچوں میں بڑھتی ہوئی دوری اور اختلافات کا ایک بڑا سبب موبائل فون بھی ہے، کیونکہ جتنا ٹائم بچے ان موبائل فونز پر بے مقصد ٹیکسٹ کرتے ہوئے گزارتے ہیں، وہ ٹائم اگر مل جل کر گزاریں، آپس میں ایک دوسرے کو ٹائم دیں، تو گھر کا سکون برقرار رہتا ہے۔ سو سامعین، میں امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، اور یقیناً آپ نے اس بات کو سیکھا ہوگا کہ کس طرح والدین اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اپنے بچوں کو یہ سکھا سکتے ہیں کہ کس طرح وہ کم سے کم موبائل فونز کا استعمال کریں اور اپنی صحت کی حفاظت کریں۔
کیا آپ بائبل کی مقدس پیشن گوئیوں اور نبوتوں کے سربستہ رازوں کو معلوم کرنا پسند کریں گے؟ کیا آپ دنیا کے ایسے رجحانات کے باعث پریشان ہیں جو گہری تاریکی کا اشارہ دیتے ہیں؟
ایڈونٹسٹ ورلڈ ریڈیو سنتے رہیے، جو آپ سب کے لیے صدائے امید ہے۔
سامعین، بائبل مقدس کی تعلیمات کو مزید سیکھنے کے لیے یا اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے واٹس ایپ کے ذریعے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 00923101767962۔ نمبر ایک بار پھر نوٹ کر لیں، 00923101767962۔ آج بہت لوگ گہرے روحانی علم کی تلاش میں ہیں، وہ اس پریشان کن دنیا میں راحت اور خوشی کے خواہش مند ہیں، اور خوشخبری یہ ہے کہ بائبل مقدس آپ کی زندگی کے مقاصد کو ظاہر کرتی ہے۔ اے ڈبلیو آر پر ہم آپ کو خدا کا کلام سکھاتے ہیں جو اپنی گواہی آپ ہے۔ سامعین، آپ ہمارا پروگرام انٹرنیٹ پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ ہے www.awr.org۔ سامعین، اب وقت ہے کہ کلام کا بقیہ حصہ پیش کیا جائے۔ سو آئیے خداوند کے خادم عظمت ایمینول سے پیغام سنتے ہیں۔
مسیح میں میرے عزیزو، کاشوا کی کتاب کے 13 باب میں یہ جو حیوان ہے اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دانیل کی کتاب کے 7 باب کا مطالعہ کریں۔ سو جیسا کہ ہم نے مکاشوا کی کتاب کے 13 باب میں ایک ایسا حیوان دیکھا جس کی شکل تیندوے کی سی تھی اور پاؤں ریچھ کے سے تھے، اس کے 10 سینگ اور 7 سر تھے، اس کے سینگوں پر دستاج اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے، اور منہ ببر کا سا، اور اس اژدہا نے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور بڑا اختیار اسے دے دیا۔ آئے ہم اب دانیل کتاب کے 7 باب کو پڑھتے ہیں تاکہ ہم اس حیوان کے بارے میں جان سکیں کہ حقیقت میں یہ کس کو ظاہر کرتا ہے، یہ کس کی نمائندگی کرتا ہے۔ سو جیسا کہ مکاشوا کتاب کے 13 باب میں جو تصویر کشی کی گئی ہے اس میں شیر، ریچھ، تیندوا اور اژدہا ہے۔ آئیے ہم دانیل کی کتاب کے 7 باب کی پہلی 2 آیات کو پڑھتے ہیں۔ یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ دانیل نے یوں کہا کہ میں نے رات کو ایک رویا دیکھی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان کی چاروں ہوائیں سمندر پر زور سے چلیں، اور سمندر سے 4 بڑے حیوان جو ایک دوسرے سے مختلف تھے نکلے۔ سو سمندر سے چار حیوان نکلتے ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہ چار بڑے حیوان چار بادشاہ ہیں جو زمین پر برپا ہوں گے۔ دانیل کی کتاب کے ساتویں باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس نے کہا کہ چوتھا حیوان دنیا کی چوتھی سلطنت ہے۔ سو مسیح میں میرے عزیزو، دانیل نے چار حیوانوں کو دیکھا جو چار بادشاہوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ چار عالمی حکمران، یہ چار سلطنتیں جو دانیل کی کتاب میں بیان کیے گئے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ کس طرح خدا کے خلاف کام کرتے ہیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، جب ہم دانیل کی کتاب کے دو باب کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ دانیل کی کتاب کے دو باب میں ایک مورت کا ذکر کیا گیا ہے جو مختلف سلطنتوں کی نمائندگی کرتی ہے، بابل، مادہ فارس، یونان، روم اور تقسیم شدہ یورپ۔ اسی طرح یہ جو حیوان ہیں، چار حیوان، یہ بھی دنیا کی چار مختلف سلطنتوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ شیر، جس سے مراد بابل ہے، بابل کی حکومت، ریچھ، جس سے مراد مادہ فارس کی حکومت ہے، تیندوا، جس سے مراد یونان، ازدہا یعنی کہ روم، پھر دس سینگ، جس سے مراد تقسیم شدہ یورپ۔ اور جیسا کہ مورت میں یہ بتایا گیا کہ جو سونے کا سر ہے وہ بابل کو ظاہر کرتا ہے، جو چاندی کا سینہ اور بازو ہے وہ مادہ فارس کو، چاندی کی رانیں یونان کو، لوہے کی ٹانگیں روم کو، لوہے اور مٹی کے پاؤں تقسیم شدہ یورپ۔ سو دانیل کی کتاب کے سات باب کی چار آیت میں لکھا ہے کہ پہلا شیر ببر کی مانند تھا، عقاب کے سے بازو رکھتا تھا، اور میں دیکھتا رہا جب تک اس کے سر پر اکھاڑے گئے، اور وہ زمین سے اٹھایا گیا اور آدمی کی طرح پاؤں پر کھڑا کیا گیا، اور انسان کا دل اسے دیا گیا۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل کی کتاب کے ساتویں باب میں پہلا جو حیوان ہے وہ عقاب کے پروں والا شیر ہے۔ عقاب کے پروں والے شیر کی طرح کا یہ حیوان دنیا کی پہلی سلطنت کو، حکومت کو ظاہر کرتا ہے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین عراق میں قدیم بابل کے مقام کے قریب جب خدائی کر رہے تھے تو انہیں عقاب کے پروں والے شیر کی دیواروں پر کندہ کاری ملی۔ سو قدیم دنیا میں لوگ جانتے تھے کہ بابل کی نمائندگی شیر کے طور پر کی گئی تھی، پھر ایک اور قوم نے اٹھنا تھا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے دنیا پر حکومت یہ سلطنت نہیں کرے گی۔ دانیل کی کتاب کے ساتویں باب کی پانچ آیت میں لکھا ہے کہ اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دوسرا حیوان ریچھ کی مانند ہے، اور وہ ایک طرف سیدھا کھڑا ہوا، اور اس کے منہ میں اس کے دانتوں کے درمیان تین پسلیاں تھیں، اور انہوں نے اس سے کہا کہ اٹھ اور کثرت سے گوشت کھا۔ سو مسیح میں میرے عزیزو، اس سلطنت سے مراد مادہ فارس ہیں۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری سلطنت ایک ریچھ کی طرح ہے جو خود کو ایک طرف اٹھاتی ہے۔ بے شک مادہ اور فارس کی مشترکہ سلطنتوں نے بابل کا تختہ الٹ دیا، پر ہم دیکھتے ہیں کہ مادہ فارس کا ریچھ اپنے آپ کو ایک طرف سے اٹھاتا ہے۔ سو فارسیوں کی نمائندگی اس بات سے کی گئی ہے کہ بابل کو اکھاڑا جائے گا۔ سو جب مادہ فارس نے دنیا کو فتح کیا تو اس نے سب سے پہلے بابل کو فتح کیا، اور اس نے لودیا سے مصر تک اپنی سلطنت کو بڑھایا۔ اس کے بعد ایک اور حیوان تھا، اور یہ حیوان تیندوے کی مانند تھا، جس کی پیٹھ پر پرندے کے سے چار بازو تھے۔ اس حیوان کے چار سر تھے اور سلطنت اسے دی گئی۔ یہ وہ تیسری قوم تھی جو بابل اور مادہ فارس کے بعد برپا ہونی تھی، اور یہ یونان کی حکومت تھی جس کا حکمران عظیم رہنما سکندر اعظم تھا۔ اس نے بڑی تیزی کے ساتھ پوری دنیا پر فتح پائی، اور بتایا جاتا ہے کہ سکندر اعظم کا جب انتقال ہوا تو اس وقت ان کی عمر 33 سال کی تھی۔ سو سکندر اعظم کے بیٹوں نے تخت نہیں سنبھالا، بلکہ اس کے بجائے اس کے چار جرنیلوں نے یونانی سلطنت کو تقسیم کر دیا، اور ہر ایک نے حکومت کرنے کے لیے ایک حصہ لیا۔ سو بائبل مقدس جس تیسری سلطنت کو بیان کرتی ہے وہ یونان کی ہے۔ اس کے بعد جو چوتھی سلطنت ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ چوتھا حیوان ہولناک اور ہیبت ناک اور نہایت زبردست ہے۔ اس کے دانت لوہے کے بڑے بڑے تھے، وہ نکل جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے کرتا تھا، اور جو کچھ باقی بچتا اس کو پاؤں سے لتاڑتا تھا، اور یہ ان سب پہلے حیوانوں سے مختلف تھا، اس کے دس سینگ تھے۔ سو مسیح میں میرے عزیزو، یہ سلطنت روم کی سلطنت تھی جو مسیح یسو کے وقت میں بھی موجود تھی۔ مسیح یسوع کی زمینی زندگی کے دوران، زمینی خدمت کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ روم ہی پوری دنیا پر حکومت کر رہی تھی، اور مسیح کے زمانے میں روم پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا۔ مسیحت اسی رومی سلطنت میں پروان چڑھی۔ سو مسیح میں میرے عزیزو، بائبل مقدس رومی سلطنت کے خاتمے کو مورت کی انگلیوں اور چوتھے حیوان کے سنگوں کی علامت میں واضح طور پر بیان کرتی ہے۔ دانیل کی کتاب کے دو باب کی تصویر میں پاؤں اور انگلیاں لوہے اور مٹی کے تھے، جو یورپ کی نمائندگی کرتی تھی۔ مسیح میں میرے عزیزو، یہاں چوتھے حیوان کے 10 سینگ ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ روم کو 10 اہم حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ دانیل کی کتاب کے 7 باب کی 8 آیت میں لکھا ہے، میں نے ان سینگوں پر غور سے نظر کی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے درمیان میں سے ایک اور چھوٹا سا سینگ نکلا، جس کے آگے پہلو میں 3 سینگ جڑ سے اکھاڑے گئے۔ اور دانیل کی کتاب کے 7 باب کی 8 آیت میں یہ لکھا ہوا ہے، اور کیا دیکھتا ہوں کہ اس سینگ میں انسان کی سی آنکھیں ہیں، اور ایک منہ ہے جس سے گھمنڈ کی باتیں نکلتی ہیں۔ سو مسیح میں میرے عزیزو، 10 سینگ روم کی تقسیم شدہ سلطنتیں ہیں۔ چھوٹا سینگ 10 سینگوں کے درمیان سے نکلا۔ سو یہ جو چھوٹا سینگ ہے، یہ دوسروں سے مختلف ہے۔ یہ جو چھوٹا سینگ ہے، انسان کی سی آنکھ ہے اس میں۔ یہ جو چھوٹا سینگ ہے، یہ دنیا میں برپا ہوتا ہے۔ سو خدا کا کلام ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ یہ پہلوں سے مختلف ہوگا۔ سو سوال اب یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ طاقت کیا کرے گی؟ مسیح میں میرے عزیزو، یہ خدا کے قانون کو، یعنی کہ اس کی شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گی۔ دانیل کی کتاب کے 7 باب کی 25 آیت میں لکھا ہے، اور وہ حق تعالیٰ کے مقدسوں کو تنگ کرے گا۔ سو مسیح میں میرے عزیزو، یہاں پر بتایا گیا ہے کہ کس طرح حق تعالیٰ کے خلاف، اس کے مقدسوں کے خلاف شیطان کام کرے گا، مقررہ اوقات و شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا۔ سو یہ طاقت خدا کے قانون کو بدلنے کی کوشش کرے گی، وہ طاقت مسیح یسوع ہے۔ دانیل کی کتاب کے 8 باب کی 12 آیت میں لکھا ہے، اور اس نے سچائی کو زمین پر پٹک دیا، اور وہ کامیابی کے ساتھ یوں ہی کرتا رہا۔ سو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ یہ جو چھوٹا سینگ ہے، یہ جو طاقت ہے، یہ سچائی کو زمین پر پٹک دے گا، اور وہ کامیابی کے ساتھ ہی یوں کرے گا۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ سچائی کے ساتھ کھیلے گی، کس طرح سچائی کو بدلے گی، کس طرح سچائی کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی۔ سو سبت اتوار تک تبدیل دراصل کیسے ہوا؟ سو ہم دیکھتے ہیں کہ سبت سے اتوار تک کی تبدیلی کے وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ہوتی رہی۔ سو ایک دم سے اس میں تبدیلی واقعہ نہ ہوئی، بلکہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی لائی گئی۔ اور بائبل انسائیکلوپیڈیا میں یہ کہا گیا ہے، اس کے صفحہ نمبر 561 میں، کہ سبت کا دن ایک عبرانی لفظ جو آرام کی علامت ہے، اتوار کا نام غیر قوموں نے ہفتے کے پہلے دن کو دیا تھا، کیونکہ یہ وہ دن تھا جس دن وہ سورج کی پوجا کرتے تھے۔ سو مسیح میں میرے عزیزو، چاہے بابل ہو، مادہ فارس ہو، مصر ہو، روم ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سورج کی عام پوجا پائی جاتی تھی، ایک معمول تھا۔ سو 306 عیسوی سے لے کر 337 عیسوی تک ہم دیکھتے ہیں کہ قسطنطین بادشاہ نے، جو سورج کی پوجا کرتا تھا، اس نے یہ حکم لاگو کیا کہ اتوار کو سبت پاک مانا جائے۔ سو قسطنطین نے اپنی سلطنت کو کیسے متحد کیا؟ وہ اس طرح کیا کہ اس نے حکم صادر کیا کہ اس کی قوم میں بسنے والے لوگ سبت کے دن کو، یعنی کہ اتوار کو، پاک مانے۔ مسیح میں میرے عزیزو، جو قسطنطین بادشاہ تھا، اس نے 321 عیسوی میں سورج کے قابل احترام دن پر مجسٹریٹ اور شہروں میں رہنے والے لوگوں کو آرام کرنے کا حکم دیا، اور کہا کہ تمام دکانیں بند رہیں۔ سو قسطنطین کے دور میں کلیسیا اور ریاست دونوں طرح سے کوشش کی گئی کہ اتوار کو سبت پاک مانا جائے، پر مسیح میں میرے عزیزو، دنیا کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اتوار شروع سے سبت کا دن نہیں رہا۔ اتوار جو سورج کی پوجا کا دن خیال کیا جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہفتے کا پہلا دن ہے۔ سو ان لوگوں پر ظلم و تشدد کیا گیا جو ہفتے کے دن کو سبت مانتے تھے، جبکہ جو اتوار کو سبت مانتے تھے، ان پر ظلم و تشدد نہ کیا گیا، جس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے اتوار کو سبت مانا، جبکہ اتوار بائبل مقدس کا سبت نہیں ہے۔ سو قسطنطین بادشاہ کے دور میں ہی رومن کیتھولک کلیسیا وجود میں آئی اور انہوں نے اس بات پر مہر کر دی کہ سبت اتوار کا دن ہے۔ سو بائبل کے سبت کو رومن چرچ اور ریاست نے تبدیل کر دیا تھا۔ خدا نے اسے تبدیل نہیں کیا تھا، مسیح یسو نے اسے تبدیل نہیں کیا تھا، شاگردوں نے اسے تبدیل نہیں کیا تھا، بلکہ رومن چرچ اور ریاست نے اسے تبدیل کر دیا تھا۔ 325 عیسوی میں لودیکیا کی کونسل میں یہ کہا گیا کہ مسیحی سبت کے دن کو پاک نہیں مانیں گے اور وہ اس دن کام کریں گے، پر اگر وہ سبت کے دن کو پاک مانتے ہوئے پائے گئے تو انہیں مسیح سے دور کر دیا جائے گا۔ سو مسیح میں میرے عزیزو، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح قوانین رائج کیے گئے تاکہ لوگوں کو خدا کے دن سے، سبت سے دور کیا جائے۔
سامعین، کلام کا بقیہ حصہ کل پیش کیا جائے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آج کے پیغام کے وسیلے سے آپ نے برکت پائی ہوگی۔
रोजाना एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो 24 घंटे का प्रोग्राम जनूबी एशिया के लिए उर्दू, अंग्रेज़ी, पंजाबी, पशतो, सिंधी और बहुत सी जुबानों में पेश करता है। सेहत, मतवाजन खुराक, तालीम, ख़ानदानी जिंदगी और बाइबल मुकद्दस को समझने के लिए एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो ज़रूर सुनिए। یہ ریڈیو آپ کی فکر کرتا ہے۔
ایڈوینٹسٹ ورلڈ ریڈیو کی جانب سے پروگرام صدائے امید پیش کیا جا رہا تھا۔ سامعین، امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو یقیناً پسند آیا ہوگا۔ بائبل مقدس کی تعلیمات کو مزید سیکھنے کے لیے آپ ہم سے واٹس ایپ کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ سامعین، ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 00923101767962۔ نمبر ایک بار پھر نوٹ کر لیں، 00923101767962۔ سامعین، کل اسی وقت اور اسی فریکوینسی پر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اب اپنی میزبان فرا سلیم کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔